نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات آج ہم اللہ کے نام سے تراویح کی نماز کے ساتھ بیان القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان بھی تین اصطلاحات کے حوالے سے نہایت جامعیت کے ساتھ آتا ہے کہ قرآن کیا ہے، ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان، یہ ہدایت اور رہنمائی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے یہ آخری ہدایت نامہ ہے اور ابدی اور کامل ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. دوسری بات فرمائی وبینات من الہدا، یہ ہدایت اور رہنمائی بھی کسی گنجلت انداز میں نہیں ہے، مبہل انداز میں نہیں ہے، پہیلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے بعض مضامین بڑے غامض ہیں اور وہ بڑے گہرے غور و فکر کے کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کے لیے. اس اعتبار سے قرآن مجید کی گہرائی جو ہے اس کو ناپ لینا اور اس کی تہ تک پہنچ جانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اہل علم کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہدایت و رہنمائی کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے یہ کتاب بہت آسان کتاب ہے. اس کا اصل سبق جو ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر ہے. یہ وہ بات ہے کہ جسے سورہ قبر میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے انداز میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے. تو عملی رہنمائی زندگی میں اور انسان کے فکر کے لیے جو موٹی موٹی باتیں درکار ہیں فکری رہنمائی کی، وہ سب اس کتاب کے اندر اظہر من الشمس کی حیثیت سے ہیں. بینات من الہدا، بین اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو اور روشن. تیسری بات فرمائی والفرقان، اور یہ فرق کر دینے والی شے ہے حق و باطل کے مابین، صحیح غلط کے مابین. تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس ماہ مبارک کی اصل فضیلت ہے نزول قرآن، اور اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے دو پروگرام رکھے ہیں. ایک ہے دن کا روزہ، وہ فرض ہے اور قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ جو بھی کوئی شخص موجود ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، باہر نہ گیا ہوا ہو، ساتھ یہ کہ مریض نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. البتہ یہ دو رعایتیں ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر سکتا ہے، لیکن وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تعداد بہرحال پوری کرنی. دوسرا پروگرام ہے قیام اللیل کا، اس کا کراہت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اگرچہ اشارہ ہو گیا کہ یہ مہینہ جو چنا گیا ہے اس عظیم عبادت کے لیے تو اسی لیے چنا گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا کوئی گہری مناسبت ہے ان دونوں کے مابین. تو دوسرا پروگرام جو ہے کہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ انسان جاگ کر گزارے اس قرآن کے ساتھ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور اسی طریقے سے جو قیام اللیل کا حکم حضور کو بالکل آغاز میں دیا گیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو اس قرآن کے ساتھ جاگنا، اس کو خود پڑھنا یا دوسروں سے سننا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اس خطبہ مبارکہ میں بھی کہ جو حضرت سلمان فارسی نے حضور سے نقل فرمایا ہے اور جسے امام بیہقی اپنی تصنیف شعب الایمان میں لائے، اس میں بھی حضور نے اشارہ فرما دیا کہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا تو اللہ نے فرض ٹھہرایا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنے کو نیکی کا کام قرار دیا ہے، تقرب اللہ کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے. تو رات کو زیادہ سے زیادہ جاگنا اور قرآن کے ساتھ کھڑے رہنا یوں تو سال کے ہر حصے میں نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کہ اس مہینے میں گویا کہ وہ مزید مجعول ہو گیا، جعل کے مفعول کی حیثیت سے حضور کے اس خطبہ مبارکہ میں اس کا ذکر آ گیا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. پھر ہمیں جو مشہور اور متواتر روایت ملتی ہے فضیلت صوم کے بارے میں جو متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بالکل متوازی طور پر ذکر فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ مبارکہ یہ ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صیام اور قیام یہ دونوں بالکل متوازی چلے آ گئے. حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے روزے رکھے رمضان مبارک کے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو راتوں کو کھڑا رہا، من قام رمضان، رمضان میں جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہ دو شرائط لازماً موجود رہیں گی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے. اور خاص طور پر لیلۃ القدر کہ جو شخص جسے بھی وہ نصیب ہو جائے جو آخری عشرے میں ہے لیکن جس کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش میں محنت کریں کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑے رہنے کی سعادت حاصل کر لے، اس کے بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صیام اور قیام یہ دونوں بالکل متوازی ہیں. پھر ایک روایت جس کو کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے، اس میں بھی ہمیں یہی نقشہ نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہش کے پورا کرنے سے رو کے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ منعتہ النوم باللیل، پروردگار میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے رو کے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے یہ قیام اللیل جو ہے اس کی ترغیب اور تشویق جو ہے جتنے بھی مختلف پہلوؤں سے ممکن تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو نظام ہمارے ہاں عام طور پر تراویح کے نام سے چل رہا ہے وہ اس کی غرض و غایت کو پورا کرنے والا نہیں، جیسے تیسے بھاگ دوڑ میں اور جلد از جلد اور برق رفتاری کے ساتھ پڑھنے والے قراء اور حفاظ کے پیچھے وہ 20 رکعتیں انسان نشتم پشتم جو ہے وہ ادا کر لے تو یہ سمجھے کہ اس سے وہ غرض و غایت پوری ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خام خیالی کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی جگہ ہے کہ اجر و ثواب سے وہ لوگ بھی بالکل محروم نہیں رہیں گے. آخر روزہ کھول کر جبکہ طبیعت پر کسل ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتے ہیں, تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل بیکار کام. یقیناً اس کا اجر و ثواب انہیں ملے گا, لیکن جو اصل حکمت ہے اس کی اور جو اس کی اصل قدر و قیمت ہے اور جس شد و مد کے ساتھ ہم اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے, اس کے پیش نظر یہ نظام جو ہے اس درجے میں ناکافی محسوس ایسا ہوتا ہے. فقہاء کرام نے جو محنتیں صرف کی ہیں اور پورے طور سے احکام کی حکمتوں کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے, تو انہوں نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ یہ تو کم سے کم درجے میں ہو کہ کوئی مسلمان بھی اس سے تو محروم نہ رہے کہ رات کے ایک حصے میں یہ 20 رکعت اس نے پڑھ لی, قرآن سن لیا, ایک قرآن ختم ہو گیا. یہ منیمم درجہ تو کم سے کم ایسا کر دیا جائے. اور اس کے بارے میں بعض آپ کو معلوم ہے کہ فقہی مسالک میں یہ بھی ہے کہ یہ واجب کے درجے میں, اور یہی وجہ ہے کہ اتنا اہتمام اس کا ہمارے معاشرے میں ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اہتمام آپ کو نظر نہ آتا. تو دین کے احکام کا یہ ڈھانچہ بھی اگر باقی رہ گیا تو بہت غنیمت ہے. اس کی کبھی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ڈھانچہ برقرار ہے تو اس میں اثر نو روح پیدا کرنے کا کام جو ہے وہ آسان ہے. ڈھانچہ بھی اگر یہ منہدم ہو جاتا خدا نہ خواستہ, اور جن لوگوں نے اس کو یہ برقرار رکھنے میں محنتیں کی ہیں وہ نہ کرتے, تو کام ہمارا جو ہے وہ کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا. تو یہ اہتمام جو ہے جو اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ مسلمان جو ہے یہ مشقت جو ہے ابھی جھیل رہے ہیں. لیکن ہم نے اگر بیڑا اٹھایا ہے دین کے کسی خدمت کا, ایک ادارہ بنایا انجمن خدام القرآن اسی لیے کہ قرآن کی خدمت ہو, تنظیم اسلامی قائم کی اسی لیے کہ دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں, تو ہمیں تو ان معاملات میں جو اصل روح ہے زیادہ سے زیادہ اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ 3 مرتبہ ختم قرآن انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہم کر لیں گے. وہ جو نوافل کا سحری کے وقت کا پروگرام آخری حصے میں ہم رکھتے تھے, چونکہ فقہ حنفی کی روح سے نوافل کی جماعت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں, ماہ رمضان مبارک میں اگرچہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن وہ اجازت بھی باکراہت ہے. لہذا ہم ایسے کام کو کہ جو معاشرے کا ایک عام دین کے بارے میں ایک انداز ہے سوچنے کا, جو اس میں فٹ نہ بیٹھتی ہو, تو خام خواہ اس چیز کے اوپر اصرار جو ہے میرے نزدیک دین کی جو مصلحت ہے اس کے خلاف ہے. تو اس کے بجائے یہی تراویح کا نظام جو ہے اس کو لمبا کیا جائے, اس میں زیادہ وقت صرف کیا جائے. تو ہم 20 دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کریں گے لگ بھگ یہ 1.5-12 پڑھ کر, اور اس میں 10-10 منٹ کا وقفہ جو ہے اذکار تراویح کے بعد اس میں کچھ بیان ہوتا رہے گا, اور آخری عشرے میں انشاءاللہ پھر ہم پوری کمر کس کے, جیسے کہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ سب دمے ذرا ہوں, حضور اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو وہ آخری عشرہ تو انشاءاللہ اسی شان سے اب یہاں بسر کریں گے کہ جاگنا ہی ہوگا انشاءاللہ پوری رات. باقی یہ پہلے 20 دن بھی ہمارا بھی یہ پروگرام ہے, یہ لگ بھگ 3 گھنٹے روزانہ کا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اس پروگرام کو نبھا سکیں, اور جو ارادہ کیا ہے جن حضرات نے اس میں شرکت کا وہ بددل ہو کر یا تھک کر رہ نہ جائے بلکہ پابندی کے ساتھ اس کو نبھائیں, اور بھی جن کو اللہ تعالی توفیق دے وہ اس میں شریک ہوں, اور قرآن مجید کا جو بھی کچھ فہم اور علم اس دوران میں سامنے آئے اللہ تعالی اسے ہمارے لیے موجب برکت بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس تمہید کے بعد جو پہلی 4 رکعتیں تراویح کی ہوں گی اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم 5 رکوع سورہ بقرہ کے پڑھیں گے. ان 5 رکوعوں میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے. میری اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی عظمت بھی اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اس کو کہ یہ قرآن کی چوٹی, الفاظ یہ ہے حضور کے, لکل شئین ذروت و ذروت القرآن سورۃ البقرہ, ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے, تو قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا تو اب یہ وقت نہیں ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے مدنی سورت, اور دو تہائی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مصحف کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کے پہلے چار رکوعوں میں خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ان تمام اہم مضامین کا جو پورے مکی قرآن میں سامنے آئے. چنانچہ پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے اشخاص کا ذکر ہوا. ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے کردار کی کیا نوعیت ہے. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ یُنفِقُونَ. یہ پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کیوں کیا. پھر دو آیات میں وہ لوگ کے جو تعصب کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے مخالفت پر اڑ گئے، ان کا بیان کہ ان کو کتنا ہی سمجھا لیا جائے یہ اب سمجھنے والے نہیں، اور ان کے لیے تو اب دردناک عذاب ہے، ان کے دلوں پر مہر ہو چکی. پھر تیسرا جو ہے ذکر ہوا ہے ایک بین گروہ کا جو کچھ مانتا بھی ہے لیکن پوری طرح نہیں مانتا، کچھ قبول بھی کرتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آمادہ نہیں. یہ تین گروہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ موجود رہیں گے. کسی بھی انقلابی دعوت کو جب بھی کسی معاشرے میں پیش کیا جائے گا تو رد عمل میں یہ تین گروہ سامنے آئیں گے. ایک وہ کہ جو انشراح صدر کو اس کو قبول کریں اور پھر ہر سے باد آباد کی شان کے ساتھ وہ اپنی کشتی میدان میں ڈالیں. ایک وہ کہ جو اڑ جائے مخالفت پر، جو کسی صورت بھی مان کر نہ دیں. اور ایک وہ جو بین رہیں گے، کچھ دنیاوی مصلحتیں بھی انہیں باندھ کر رکھتی ہیں، کچھ دل بھی چاہتا ہے، کچھ حق جو ہے وہ بھی انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے. کعبہ مجھے کھینچے ہے وہ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہیں مجھے کفر، اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ تذبذب کی کیفیت والے بھی ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے بہترین تمثیلیں بھی آ گئیں. پھر تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے اس کا خلاصہ آ گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت رب، بندگی رب، یہ اس کی اصل دعوت ہے. پھر اس میں رسالت، اور رسالت کے لیے اصل شے قرآن، حضور کا معجزہ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، ہمارا نازل کردہ کلام نہیں ہے، تو مقابلہ کر دیکھو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا کر. تو یہ رکوع بڑا اہم ہے کہ جو اس پورے رکوع کے اندر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے. چوتھا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن کے فلسفے کا خلاصہ آ گیا. انسان کا مقام کیا ہے، خلافت ارضی. پھر انسان کی فضیلت کی بنیاد علم، علم آدم الاسماء کلھا. پھر وہ جو ایک مخالف قوت ہے ابلیسیت، اس کے ساتھ حضرت آدم کا جو پہلا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک مظاہرہ کرا دیا کہ یہ کس طرح سے تمہیں ورگلانے کی کوشش کرے گا. اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا کا چارج دیا گیا ہے خلافت ارضی کا، تو وہ چارٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اما یاتینکم منی ھدن فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون. اب جب بھی ہماری طرف سے کوئی ہدایت نازل ہوگی تو جو اس کو قبول کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کے لیے نہ حزن ہے، نہ کوئی رنج اور غم ہے، نہ کوئی خوف ہے. اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. تو یہ چار رکوع جو ہیں یہ در حقیقت خلاصہ ہے مکی قرآن کا. پانچویں رکوع سے بات شروع ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اب مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد ان سے براہ راست آپ کا پیش آیا. یہ بیان ویسے تو چلے گا تقریباً 10 رکوعوں تک، یہ جا کر 15 رکوع کے ابتدا میں ختم ہوگا جو 5 سے شروع ہو رہا ہے خطاب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. لیکن اس میں جو 5 رکوع ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں مثبت طریقے میں انہیں دعوت دی جا رہی ہے. 6 رکوع سے شروع ہو جائے گی ملامت اور تنقید اور ایک فرد قرار دادے جرم جو ان پر عائد کی جا رہی ہے. لیکن یہ 5 رکوع کی 7 آیات بہت اہم ہیں کہ ان میں کوئی ملامت کا انداز نہیں، دعوت کا انداز. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون. اسی میں وہ بھی آیت آئی ہے کہ کیا تم لوگوں کو خیر کا اور نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اور یہ رکوع ختم ہوگا اس آیت پر کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر حق کو تسلیم کرنا کچھ مشکل نظر آئے تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں امداد حاصل کرنی چاہیے، قوت حاصل کرنی چاہیے، صبر اور ایک نماز. اور فرما دیا گیا یہ نماز بہت بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ آسان نہیں ہے، بہت بھاری ہے، مگر ان پر کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوں اور جنہیں یہ یقین ہو انہم الیہ راجعون، کہ انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ چار رکوع ہیں، پانچ رکوع ہیں انشاءاللہ، جو پہلی چار رکعتوں میں ہم پڑھیں
انشاءاللہ العزیز. آئندہ چار رکعتوں میں ہم سورہ بقرہ کے چھ رکوع سنیں گے، چھٹے سے لے کر گیارہویں رکوع تک. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کے آغاز سے بنی اسرائیل پر تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ چونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور در حقیقت اسی کو معزول کیا گیا ہے اس مقام سے، اور اس کی جگہ پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا گیا ہے. اور یہی سب سے بڑا سبب ہے یہود کے حسد اور بغض اور عداوت کا مسلمانوں. بنی اسرائیل کو اس مقام سے کیوں معزول کیا گیا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ در حقیقت ان کے طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ان پر کیے، لیکن یہ کہ ان کا طرز عمل اس کے منافی رہا، ناقدری کرتے رہے، کفر کی روش اختیار کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، ان کی مخالفت پر کمر بستا رہے. تو در حقیقت ان نو رکوعوں میں، چھٹے رکوع سے شروع ہو کر چودہویں رکوع کے آخر تک، ایک مفصل فرض قرارداد جرم ہے کہ جو بنی اسرائیل پر عائد کی گئی. اس کا آغاز ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی سے کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کو کسی طرف سے کوئی مدد ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسانات کا ذکر شروع کیا، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے جس طرح نجات دلائی. اور پھر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے بعد ہم نے تمہیں اپنی کتاب عطا فرمائی، تورات دی موسیٰ کو، ہدایت تمہیں دی تاکہ تم ہدایت کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو. اس کے بعد ان کی تاریخ کے بعد اہم واقعات جو ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فیصلہ فرمایا گیا. یہ سات چھٹے رکوع کے آخری میں آپ کو یہ آیت ملے گی، ساتویں رکوع کے آخر میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذب میں گھر گئے، غضب میں گھر گئے. یہ کس لیے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے بڑھتے. اس میں گویا کہ ایک اشارہ ہے، ذہن میں رکھیے اس پورے مضمون کو پڑھتے اور سنتے ہوئے، کہ یہ صرف ایک گزشتہ تاریخ کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ بھی، کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہوا، اور اگر تم نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تو پھر یہی معاملہ ہمارا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تم بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھر سکتے ہو، اور تم بھی اسی طریقے سے ان نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. اس کے بعد آٹھویں رکوع میں ایک تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے، بنی اسرائیل کی جو قانونی بوشگافیوں کا جو انداز ہوتا تھا کہ گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، لیکن اس میں انہوں نے جس طرح مین میک نکالی اور سوالات کیے، تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ ان کی ایک گریز کی جو ایک ذہنیت ہے اس کی ایک بہت ہی درشا مثال ہے. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے اپنی حفاظت میں رکھے. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة وشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور وہ پتھروں کے مانند ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جن میں سے نہریں اور چشمے پھوٹ بہتے ہیں،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں اور چٹانوں میں سے تو وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بخوبی واقف ہے. اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، یہ قساوت قلبی جو ہے ہم پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے اگر ہم غلط رویہ اختیار کریں گے، عملی اعتبار سے وہی رویہ کہ جو یہود نے اختیار کیا. اور یہ قساوت قلبی آج مسلمانوں میں بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے ڈھونڈنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہو، یہ آپ کو اس کے مظاہر جو ہیں ہر کے ہاتھ رکھ کر آ جائیں گے. اس کے بعد پھر ایک اور آیت جو بڑی اہم آتی ہے، اور ہمارے لیے وہ بڑی اہم ہے اس لیے کہ وہی پھر پیش کی ایک تنبیہ والی بات جو ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اس کا پورا ظہور موجود ہے. ان کی ایک رائے یہ بنی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ تہمت جڑ رہے ہو کہ جس کا کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ کتنی بڑی تہمت جڑ رہے ہو، کہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہو کہ اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے. اس کے بعد لرزا دینے والی آیت ہے، بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کیوں نہیں ہے تو جو شخص ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کرے گا اور پھر اس کی شامت اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی، وہ جہنمی ہے، اور جہنمی بھی نکلنے والا نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ رہنے والا. اس کے بعد پھر ایک اور آیت آتی ہے تھوڑے وقفے کے بعد، کہ جس میں پھر ہمارے لیے بڑی تنبیہ ہے. فرمایا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور قانون کے ایک جز کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ کچھ احکام سر آنکھوں پر، کچھ احکام پاؤں تلے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہوش میں آؤ، اچھی طرح جان لو کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تمہارے اوپر کے لبادے اور تمہاری شکلیں اور صورتیں، اللہ ان سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہاری اصل حقیقت سے واقف. اس کے بعد گیارہویں رکوع میں ان کے لیے فرمایا گیا دوبارہ ایک ٹیسٹ ہے، ایسڈ ٹیسٹ اس کو کہیے، کیونکہ یہ گمان ہو جایا کرتا ہے کہ شاید ہم اللہ کے خاص لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، چہیتے ہیں. انہیں یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے، اور آج ہمیں بھی یہ گمان ہے کہ ہم تو امت مرحومہ میں شامل ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. فرمایا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ دنیا والوں سے بالکل خالص کر کے تمہارے لیے اللہ نے ریزرو کر لیا ہے، تو پھر تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. پھر یہ دنیا کی تمنا کے کیا معنی، پھر دنیا کی زندگی میں سوالت کیوں چاہتے ہو؟ فرمایا گیا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے بسبب ان اعمال کے، ان کرتوتوں کے جو یہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، اور تم دیکھو گے کہ یہ دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہیں. ومن الذین اشرکوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. یہ مشرک تو اپنے معبود، اپنے غلط معبودوں کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ جس دین کو حق سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوا کہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں. لو یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور عمر کا لمبا ہونا جو ہے وہ انسان کو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.